إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قابل احترام ماں اور بہنوں, بچوں کی تعلیم و تربیت کے عنوان کے تحت جو سلسلہ ہمارا جاری ہے, اس میں پہلے مرحلے میں بچوں کی دینی تربیت کی اہمیت کیا ہے اور اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد کیا ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں, صحابہ کی زندگی کی روشنی میں کچھ باتیں ہم نے اس میں سیکھیں. اس کے بعد بچوں کو خاص طور سے یا لوگوں کو دین سکھانے کے اعتبار سے کیا اصول اور آداب ہیں جن کے ذریعے آسانی سے بات لوگوں کو سمجھائی جا سکتی ہے, خاص طور سے بچوں کو, اور ان کے دل میں دین کا شوق جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے. اس تعلق سے 21 آداب یا اصول ہم نے سیکھے. اس کے بعد اب تیسرا مرحلہ ہمارے اس کورس کا شروع ہو رہا ہے, اور اس میں ہم وہ اصل مواد دیکھیں گے جو بچوں کو پہلے مرحلے میں سکھانا چاہیے کہ بچوں کو شروعات میں ہم کو کن باتوں کی تعلیم دینا چاہیے. اس اعتبار سے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بچوں کو سکھانی چاہیے, لیکن یہ ایک مختصر منتخب مجموعہ ہے جس میں کچھ بہت ہی بنیادی باتیں جمع کی گئی ہیں. اس کتاب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف یہی بچوں کو سکھایا جائے, بلکہ اس کتاب میں جو مواد ہیں یہ ان اہم ترین چیزوں میں سے ہیں جس کی تعلیم بچوں کو دینا ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں, مثلا قرآن کی سورتیں یاد کرانا, اور اس سے پہلے قرآن کی سورتوں کو یا دعاؤں کو تجوید کے ساتھ پڑھنا. اس اعتبار سے اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کو سیکھنا اور بچوں کو سکھانا ضروری ہے, لیکن اس مرحلے میں یا اس کتاب میں ہم چار چیزیں بنیادی طور پر سیکھیں گے. اس کتاب میں, یہ کتاب ہے دینی تعلیم, اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ بھی آپ کو انشاءاللہ رمضان بعد دیا جائے گا. انشاءاللہ رمضان بعد اس کورس کا چوتھا مرحلہ شروع ہوگا انشاءاللہ. تو یہ پہلی کتاب ہے دینی تعلیم, اور اس میں چار حصے ہیں جو آپ کو سیکھنے ہیں سکھانے کے لیے. لیکن آپ کو احساس ہوگا کہ پہلے یہ ہمارے لیے بھی سیکھنا ضروری ہے. اس میں پہلا حصہ ہے عقیدہ, اسلامی عقیدہ. اس میں 30 سوالات ہیں, اور ان 30 سوالوں کے جوابات اس میں قرآن یا حدیث سے دیے گئے ہیں. یہ بہت ہی بنیادی اور بیسک چیزیں ہیں, جو موٹی موٹی باتیں ہیں جو بچوں کو پہلے مرحلے میں سکھائی جانی چاہیے. دوسرا حصہ اس میں ہے درس قرآن. بچوں کو قرآن سے جوڑنا نہ صرف تجوید اور ناظرہ تلاوت کے اعتبار سے, بلکہ قرآنی تعلیمات کے فہم کے اعتبار سے بھی بچوں کو جوڑنا, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت اور عظمت بیٹھ جائے. یہ تبھی ممکن ہے جب ایک طرف ہم قرآن کی عظمت ان کے سامنے بیان کریں, دوسرے قرآن کا مواد ان کے سامنے رکھیں اور ان کو بہترین طور پر سمجھائیں تاکہ انہیں واقعی احساس ہو کہ زندگی کے بہت سے اہم ترین مراحل میں قرآن بڑی آسانی سے ہم کو رہنمائی دیتا ہے، اور زندگی کے تمام مراحل میں قرآن سے ہم کو رہنمائی ملتی ہے۔ تو درس قرآن میں بھی 30 باب ہیں، 30 باب خاص طور سے اس کتاب میں اس اعتبار سے بھی جمع کیے گئے ہیں کہ مہینہ عموماً 30 دن کا ہوتا ہے، تو اگر آپ ایک دن میں ایک چیز سکھائیں تو 30 دن میں آپ 30 چیزیں سکھا سکتے ہیں، پھر واپس سے آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے دن کی تعین کے اعتبار سے آپ کے لیے بڑی آسانی ہے، 30 دن میں آپ کو 30 چیزیں سکھانی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ بچے 30 دن میں وہ ساری چیزیں سیکھ جائیں، آپ اگلے مہینے میں پھر سے ان کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کی مرضی ہے ایک ہفتے میں ایک چیز سکھائیں، کہ ایک چیز کو آپ نے پڑھایا، اس کو یاد کرنے کے لیے آپ نے کہا ہفتہ بھر دیا، اس چیز کو یاد کرنا ہے آپ کو۔ مثلا قرآن کی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ آپ کو پڑھنا سکھانا ہے، ایک دو اس کا ترجمہ آپ کو بھی یاد کرنا ہے، بچوں کو بھی یاد کرانا ہے، تین اگر بچہ سمجھدار ہے اور زیادہ محنت کر سکتا ہے اس کا ریفرنس بھی آپ اس کو یاد دلائیں، سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ تو اس طرح سے باب کا عنوان، ایک شرک سے بچتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، یہ عنوان ہے، یہ یاد کرا دیا، دو وہ آیت یاد کرا دی اور صحیح ڈھنگ سے وہ پڑھ رہا ہے، اس کے لیے آپ کو بھی تجوید سیکھنی پڑے گی اگر نہیں آتی ہے تو، اور اس کا ترجمہ اس کو یاد کرا دینا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، حوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اس طرح سے، اور اس کی تفسیر کیا ہے وہ ہم یہاں سیکھیں گے، کہ جب یہ آیت آپ پڑھ کے بچے کو پڑھانا چاہیں گے تو اس کو کیا بتانا ہے، کیا سمجھانا ہے اس کو۔ تو ایک کل ملا کر باب، آیت اس کا پڑھنا یاد کرنا، تین اس کا ترجمہ، چار اس کا حوالہ، پانچ اس کی تشریح، اس کا ایکسپلینیشن، اس طرح سے یہ چیز آپ کو ہر چیز میں سکھانا ہے۔ تو 30-30 باب اس میں ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں سے بھی جوڑنا ضروری ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی مانو، تو ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا اور رسول کی مانو، تو جہاں اللہ کی بات ان کو سکھائی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ان کو سکھائی جائیں۔ اس طرح سے 30 حدیثیں درس حدیث میں جمع کی گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں جو یاد کرنا بہت آسان ہے، جیسے ایمان پر جمے رہنا، یہ باب ہے، باب نمبر 1، اس میں حدیث کیا ہے، قل آمنت باللہ فاستقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اگر بچی ہے تو آپ لائی بتا سکتے ہیں اس کو، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جمے رہو، اس پر ثابت قدم رہو، اس پر سیدھے چلتے رہو۔ استقامت کے معنی ہم دیکھیں گے کیا ہے۔ تو اس طرح سے 30 حدیثیں آپ کو 30 ابواب میں ملیں گی، جس میں دین کے بنیادی احکام، فرائض، اور اسی طرح سے ترغیب، اخلاقی معاملات، عبادتی معاملات، تو یہ ساری چیزیں اس میں حدیثوں سے آپ کو ملیں گی۔ نمبر 4، صفحہ نمبر 51، اذکار اور دعائیں، اذکار اور دعائیں، یعنی نیند سے اٹھ کے کیا پڑھنا ہے، اسی طرح سے کھاتے وقت، کھانے کے بعد، سوتے وقت، استنجا، باہر جانا، یا اسی طرح سے مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے باہر نکلنا، نماز میں التحیات، درود، اور اخیر میں دعا کیا ہے، اسی طرح سے علم کے لیے دعا، شفا کے لیے دعا، اور پریشانیوں کے لیے دعا، دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے، اس طرح سے بہت ساری دعائیں اور اذکار، مختلف اوقات کے اذکار اس میں ہیں۔ یہی 4 حصے اس کتاب کے ہیں، جس میں تقریباً 120 باتیں آپ کو سیکھنے ملیں گی، 30 عقیدے، ان کی دلیلیں، 30 قرآن کی آیتیں، 30 حدیثیں، اور 30 اذکار و ادعیہ یا دعائیں جس کو آپ کہیں گے۔ تو کل ملا کر یہ قرآن و سنت سے 120 چیزوں کا مجموعہ ہے، इसमें अगर दूसरी किताब भी आप जोड़ दें, यही पैटर्न दूसरी किताब का भी है, यही तरतीब दूसरी किताब की भी है, उसमें भी पहले अकीदा है, अकीदे तौहीद, उसके बाद अहकाम कुरान, फिर अहकाम रसूल या हदीसें, या इसी तरह से चौथा हिस्सा उसमें दुआएं और अज़कार है। तो इस तरह से 120 और 120 240 चीजें आपके पास जमा हो जाती हैं, जिससे आप अपने बच्चों की तरबियत कर सकती हैं। बल्कि अगर आप इन चीजों को सीख लें तो आप किसी भी मजमे में जाएं, किसी भी गैदरिंग में आप हों, कोई भी बात आए, आपके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की दलील पहले से मौजूद होगी जिसका टॉपिक चल रहा है। तो आप दीन की बातें कहीं भी लोगों को चलते फिरते में सिखा सकती हैं, अगर ये चीजें आपको याद हैं। बच्चों को याद कराने के साथ साथ मैं ये बहुत ही अहम मशवरा आपको दूंगा कि आप बच्चों की तरह इसको सीखें, बच्चों की तरह आप खुद भी याद करिए, ना हो कि बच्चा सुना रहा है और आप सिर्फ हाँ हाँ कह रहे हैं और आपको खुद को याद नहीं है। तो आपको भी याद होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हर वक्त आपके पास किताब होगी। बच्चा आपको किचन में आके भी पढ़ के सुना सकता, मेरी दुआ सही है कि देखिए, आप उस वक्त में क्या करेंगे, किताब ढूंढने जाएंगे और आप उसको डांट रहे हैं, आप उसको समझा रहे हैं, आप अहमियत बता रहे हैं कि याद करो, जरूरी है याद करना, तो ये मसला होगा। तो आप खुद अगर बच्चों के साथ याद करें तो बच्चों के लिए एक उस्वा और नमूना होगा कि देखो हमारी वालिदा भी ये दुआ याद कर रही हैं और मुझको सुनाया, देखो मैंने भी याद किया इसको, तुम भी याद करो। तो ये तरगीब उनके लिए हो सकती है। तो आप खुद उनके साथ इल्म के इस सफर में शरीक हों, हाथ पकड़ के उनको आप ले जाएं, न सिर्फ हिफ्ज के एतबार से बल्कि फहम के एतबार से भी। तो कुल मिलाकर इस किताब में 4 हिस्से हैं, अकीदा, कुरान, हदीस और अज़कार और दुआएं। इन चारों हिस्सों को हमको सीखना है कि बच्चों को हम कैसे सिखाएं। इस किताब की शुरुआत में एक बाब है, पहले तो मुकदमा और उलमा की तकरीरात है। जिन उलमा ने इस किताब को चेक किया है, शेख अनीस रहमान आदमी, इसी तरह से शेख आर के नूर, इसी तरह से शेख ताहा सईद मदनी, ये तीनों बड़े उलमा हैं, इन्होंने इस किताब को लफ्जन लफ्जन चेक किया है और उसके बाद ही किताब तबाह हुई है। फिर उसके बाद मुकदमा है, ये आपके मुताले के लिए, बच्चों को ये नहीं पढ़ाना है। उसके बाद किताब, असल किताब शुरू होती है इस्लामी अकीदा से। इस्लामी अकीदा, अकीदा के माना क्या है बच्चा आपसे पूछ सकता है। अकीदा का लफ्ज अरबी जुबान में उकदा से बना है, उकदा और उकूद। उकदा के माना गिरह के होते हैं, नॉट, धागे में, रस्सी में आप गिरह लगाते हैं, नॉट, गांठ बांधते हैं, तो ये उकदा होती है। वाहलुल उकदतम मिन लिसानी, सूरह ताहा में अल्लाह ने कहा, या इसी तरह से मिन शर नफ्फासाती फिल उकद, उकद उकदा की जमा है। तो गिरह या गांठ या नॉट को अरबी जुबान में उकदा कहते हैं। उलमा ने कहा कि उकदा इस एतबार से भी अकीदे से जुड़ा है कि एक आदमी अपने दिल को उसके साथ बांध ले और दिल को उस पर जमा ले। गिरह पुख्तगी के लिए होती है, मजबूती के लिए होती है। तो मजबूती से एक बात दिल में बांध के रखना, मजबूती से उस पर एतकाद रखना, यकीन रखना, मानना, इसको क्या कहते हैं, अकीदा। अकीदा इसको कहते हैं। इसी तरह से उकूद आपस के मुआहदे के लिए भी होता है कि आपस में, सूरह जैसे औक बिल उकूद अल्लाह ने कहा, आपस में एक दूसरे से जो किया हुआ मुआहदा है उसको पूरा करो। उकदतुन निकाह अल्लाह ने कुरान में कहा। तो आपस का जो मुआहदा होता है जिसको वफा करना होता है, तो इस एतबार से आदमी अल्लाह के साथ जैसे तौहीद का एक अहद करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो इस तरह से आदमी पुख्तगी के साथ जिस चीज को मानता है और उसका एहतमाम करता है उसको अकीदा कहते हैं। इस्लामी अकीदा क्या है, बहुत ज्यादा चीजें इसमें हैं, लेकिन यहां 30 चीजें जो इब्तदाई मरहले में बच्चे को सिखाई जानी चाहिए, इनको हमने जमा किया है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। پہلا باب جو بطور مقدمہ ہے، اس میں ایک حدیث ہے جو حدیث جبریل کہلاتی ہے، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں حضرت جبریل سائل طالب علم بن کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات پوچھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے جوابات دیے، اور یہ اس لیے ہوا کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ اس حدیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں کچھ بہت ہی اہم باتیں ہیں جن کو ہم کو یاد رکھنا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کا عنوان ہے اسلام، ایمان اور احسان۔ اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے کہ واقعی اس کے کیا معنی ہے اور فرق کیا ہے، کیونکہ اسی حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معلوم ہے کہ حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہیں، وہ خطاب نہیں خطاب ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ، آپ کو بچے کو جو میں سمجھاؤں گا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بچوں کو آپ کیا سمجھائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل علم کی صحبت اختیار کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ موجودہ دور میں جو صرف دور سے علم حاصل کرنے کا معاملہ شروع ہوا ہے، اس سے اہل علم کی صحبت کی برکات ختم ہو گئی ہیں۔ لہذا بچوں کو چاہیے کہ وہ علماء کی صحبت اختیار کریں، بڑوں کو بھی چاہیے۔ تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بالکل کالے، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہ دیتا تھا اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے چار باتیں یہاں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، کپڑے ایک دم وائٹ سفید، بال کالے، تین، سفر کا کوئی اثر نہیں یعنی دھول مٹی نہیں، کیونکہ اس زمانے میں اونٹ پر سفر کرتے تھے لوگ، تو جو آدمی دور سے ریگستان میں سفر کر کے آیا ہے وہ دھول میں اٹا ہوتا تھا۔ جیسے حدیث میں بھی آیا ہے کہ تم اذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، بکھرے بال دھول میں اٹا ہوا، تو سفر میں عام طور سے ہوتا ہے، اور زمانے میں تو خاص ہوتا تھا کیونکہ وہ ریگستان میں سفر تھا۔ اور چوتھی بات یہ کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر ایک، صحابہ مشاہدہ بہت ہی ان کا باریک بینی کے ساتھ وہ مشاہدہ کرتے تھے، باریک بینی کے ساتھ یعنی بالکل دھیان دیتے تھے کہ کون آ رہا ہے، فلاں شخص ہے، فلاں شخص آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اعتبار سے بھی اور سیکھنے کے اعتبار سے بھی، تجربہ لینے کے اعتبار سے بھی، انسان کو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہوش و حواس اس کو نہیں، کیا چل رہا ہے اس کو خود بھی معلوم نہیں، نہیں، بلکہ اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے آدمی کے آتے ہی چار چیزیں نوٹ کی۔ نمبر ایک، اس آدمی کے کپڑے سفید تھے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ طالب علم کو یا علم میں مصروف ہونے والوں کو سفید لباس کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ جبریل طالب علم بن کر آئے، اور خاص طور سے مردوں کے لیے طالب علم بن کر آئے اور ان کا لباس سفید تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رنگ کی ترغیب دی ہے اور اسی کو پہننے اور اسی میں کفن دینے کی ترغیب آپ نے دی ہے۔ تو سفید کپڑے تھے، دو، بال کالے تھے یعنی بڑھاپے کی عمر نہیں تھی، بڑھاپے کی عمر نہیں تھی، بلکہ بال کالے یعنی جوانی کی عمر ہے، جوان انسان کی صورت میں جبریل آئے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ علم کو بڑھاپے تک مؤخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کم عمری ہی میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ جوانی کی عمر عموماً تجارت اور معاش کی بھاگ دوڑ کی ہوتی ہے جس میں علم رہ جاتا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ بچپن سے شروع ہو، لیکن اگر بچپن میں کوئی حاصل نہ کر سکے تو جوانی میں ضرور، اور جوانی میں بھی اگر نہ حاصل کر سکے تو بڑھاپے میں بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ جوانی میں نہیں ہو سکا، بچپن میں بھی نہیں تو بڑھاپے میں بھی نہیں، بلکہ جب بھی ہو سکے علم حاصل کرنا چاہیے۔ بال بالکل کالے تھے، اور اس اعتبار سے بھی کہ دھول کچھ نہیں تھی سب پہ، اور اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہ دیتا تھا، نہ کپڑوں پر، نہ چہرے پر، نہ بالوں میں، بالکل آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ اجنبی آدمی تھا، کوئی مدینہ کا آدمی تھا، کسی شخص کی صورت پہ بھی نہیں تھا جس کو لوگ دیکھ کر پہچانے کہ فلاں آدمی ہے، بلکہ ایک نئی صورت میں وہ آئے تھے۔ عموماً دفیا قلبی کی صورت میں جبریل آتے تھے، لیکن اس مرتبہ جو آئے تھے وہ ایک ایسی صورت میں جس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ یہ کہنے کا مقصود کیا ہے؟ تعجب اس پر ہوا کہ یہ آدمی کون ہے، اگر یہ یہاں کا ہے مدینہ کا تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو پہچانے گا اس کو، لیکن کوئی بھی پہچانتا نہیں۔ اگر یہ باہر سے آیا ہے اور اجنبی ہے، مسافر ہے، تو مسافر کے کپڑوں پر، چہرے پر دھول مٹی دکھائی دینی چاہیے، نہ مسافر ہے نہ مقیم ہے تو ہے کون؟ تو یہ جو تعجب ہے اس یہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جو باتیں بیان کی، اس کا حاصل اور مقصود یہ ہے کہ یہ باہر کا ہوتا تو سفر کے اثرات دکھائی دیتے، اور یہاں کا ہوتا تو ہم پہچانتے، یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں، تو ہم کو اس پر تعجب ہو رہا تھا کہ یہ کون آدمی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ شخص آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس سے ایک بات علماء نے لی ہے کہ طالب علم کو علمی مجالس میں اہل علم کے قریب ہونا چاہیے، کیوں؟ تاکہ دھیان بنا رہے۔ بیک بینچز عام طور سے جسے لوگ دور رہتے ہیں ان کا دھیان بھی چلا جاتا ہے، بعض اوقات نمبر دو آواز علماء کی پہنچ نہیں پاتی ہے۔ آج تو بہرحال سپیکرز وغیرہ کا دور ہے، لیکن اس زمانے میں خاص طور سے جتنا آدمی دور جائے گا، پیچھے رہے گا، اتنی آواز پہنچنا مشکل ہے، اور جو بولنے والے سے جتنا دور ہوتا ہے عموماً اس کا دھیان کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے، کانسنٹریشن فوکس نہیں ہو پاتا ہے۔ تو کہا کہ قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے۔ فَأَسْنَدَ رُبَّتَيْهِ إِلَى رُبَّتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، کہ گھٹنے ملا دیے، یعنی اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے آ کے بیٹھ گئے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں ایسے ہی بیٹھے تھے، کیونکہ یہ آ کر انہوں نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے جوڑ دی، اتنے قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ اسے ایک تعجب صحابہ کو یہ بھی ہو کہ اتنا یہ یعنی کون آدمی ہے جو اتنے حوصلے کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے آ کے بیٹھنا صحابہ کے بس کی بات نہیں تھی، وہ بہت ادب کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کا رعب ان پر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ آدمی سیدھا آ کے بیٹھ گیا، سامنے آ کے گھٹنے جوڑ دیے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر ہاتھ رکھے، تو یعنی یہ کون آدمی جو اتنے قرب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسیت کا اظہار کر رہا ہے، ایک دم قریب آ کر آپ کو چھو رہا ہے، آپ کے رانوں پر ہاتھ رکھ رہا ہے اور بیٹھ گیا گھٹنے جوڑ کے آپ سے، کون ہے یہ آدمی؟ آتے ہی سوال کیا پوچھا اور کہنے لگا، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ یہ ایک دیہاتی کی طرح انداز جبریل کا تھا، کیونکہ صحابہ جو ہیں اے محمد نہیں کہتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، اس طرح سے خطاب کرتے تھے۔ آپ نے سورۃ الحجرات کی تفسیر میں بھی دیکھا ہے اس کو۔ لیکن یہ دیہاتی لوگ جو آتے تھے، تو دیہاتی عموماً ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، آ کے جیسے سیدھے سادے لوگ تھے، فوراً خطاب کے اے محمد فوراً اس طرح سے بولتے تھے۔ تو جبریل جو آئے وہ دیہاتی کی صورت میں آئے، اور اس طرح سے انہوں نے آتے ہی سوال پوچھا، اور خطاب کیسے کیا؟ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ بعض علماء نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب صحابہ کو سوالات کی کثرت سے منع کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود رعب بھی صحابہ پر اتنا تھا کہ پوچھنے میں سوچتے تھے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جبریل کو بھیجا تاکہ جبریل آ کر سوالات پوچھیں اور صحابہ کو دین کی کچھ بعض بنیادی باتیں معلوم ہو اور اسی کے حصے کہ یہ چیزیں دین کی اہم ترین چیزیں ہیں. تو اس آدمی نے سب سے پہلا سوال پوچھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے, اخبرنی عن الاسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, کہا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلی چیز ہوئی. یہ ایک میں دو ٹکڑے ہیں. نمبر ایک شہادتین, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ پہلی چیز. نمبر دو اور نماز قائم کرو. تین زکوٰۃ ادا کرو. چار رمضان کے روزے رکھو. اور پانچ اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. اگر استطاعت ہیں تو بیت اللہ کا حج کرو. تو یہاں پر پانچ چیزیں بیان ہوئی, شہادتین, نماز, زکوٰۃ, یہ دونوں کی جوڑی ہے. اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نماز اور زکوٰۃ, اور پھر اس کے بعد رمضان کے روزے اور حج, یہ پانچ چیزیں ہوئی ہیں. اس شخص نے کہا صدقت, صدقت, آپ نے سچ کہا, بالکل صحیح بات. اس پر ہمیں تعجب ہوا. حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه, ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال پوچھتا ہے اور خود ہی کہتا ہے صحیح کہا, کیونکہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں. ایک آدمی سوال پوچھتا ہے کیوں معلوم نہیں, اور آدمی کہتا بالکل صحیح, تو یہ وہ آدمی کہتا ہے جس کو پہلے سے معلوم ہے. اگر کوئی آدمی کوئی بات کہے اور کہے بالکل سچ بات کی, بالکل صحیح بات کی, تو یہ وہ آدمی کہتا ہے جو پہلے سے جانتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے سے جانتا ہے تو پوچھا کیوں؟ تو اس آدمی کے طرز عمل نے صحابہ کو چونکا دیا اور ان کی توجہ کو اپنی طرف پھیر دیا کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے. تو اس طرح کا انداز اختیار کرنا اسی لیے تھا کہ صحابہ اس کو عام معاملہ نہ سمجھیں بلکہ سب کا دھیان اس طرف متوجہ ہو جائے. کہا صدقت, کہتے ہیں فعجبنا له, ہم کو تعجب ہوا کہ خود ہی سوال پوچھتا ہے, خود ہی سوال پوچھتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے. تصدیق کرنا کسی بات کو سچ ماننا, یہ کہنا کہ ہاں سچ ہے. پھر شخص نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. سوال نمبر ایک تھا اسلام کے بارے میں, نمبر دو ایمان کے بارے میں. آپ نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, آخرت کے دن پر اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لاؤ. اس نے کہا آپ نے سچ کہا, بالکل سچ بات, ایک دم صحیح. اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت کے دن پر, تقدیر کی بھلائی اور برائی پر, یہ چھ چیزیں ایمان کے سلسلے میں بیان کی. پانچ چیزیں اسلام کے بارے میں, چھ چیزیں ایمان کے بارے میں. پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے, احسان کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو یاد رکھو وہ یقیناً تم کو دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. تم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن تم عبادت ایسے کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کو دیکھنے والا جیسے عبادت کرتا ہے ان کیفیات کے ساتھ, اس استحضار کے ساتھ عبادت کرو. اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم اس بات کا تو دھیان رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو یہاں دو مراتب احسان کے بیان کیے ہیں, دو لیول احسان کے بیان کیے کہ احسان کے لیول کیا ہیں. ایک پہلا مرحلہ اونچا مرتبہ، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، وہ نہیں ہو سکے تو کم سے کم اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، آپ نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تم مجھ سے پوچھ رہے ہو قیامت کے وقت کے بارے میں، تم کو نہیں معلوم، مجھ کو بھی نہیں معلوم، تم سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا، جیسے تم نہیں جانتے ویسے میں بھی نہیں جانتا۔ تو آپ نے یہاں پر سوال پوچھا گیا، دیکھیے سوال پوچھا گیا آپ سے، لیکن آپ نے اپنی اور جبریل دونوں کی نفی کی اور کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی نہ تمہارے پاس علم نہ میرے پاس، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اس شخص نے کہا پھر مجھے قیامت کی نشانیاں ہی بتائیے، فأخبرني عن اماراتها، امارة علامة، مجھے قیامت کی علامتوں کے بارے میں بتائیے، یعنی ایسی چیزیں جو قیامت سے پہلے ہوں گی جن کو دیکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ قیامت قریب ہے۔ آپ نے فرمایا جب باندی اپنی مالکن کو جنم دے اور تم ننگے پاؤں، لباس سے محروم، کنگال، بکریاں چرانے والوں کو، آپ چرانے والے پڑھیں گے اس کو، بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں، تو یہ قیامت کی علامات میں سے، انت لد الامت ربتها وانتر الحفات العرات العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں یہاں پر بیان کی، ایک باندی اپنی مالکین کو جنم دے، یعنی باندی کے پیٹ سے جو اولاد پیدا ہو وہ اس عورت کی مالکین ہو، اور ایک روایت میں ہے ان تلد الامۃ ربہا، کہ غلام عورت اپنے مالک کو جنم دے یا مالکین کو جنم دے، دونوں قسم کی روایتیں آئی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس بارے میں بہت ساری باتیں کہی، جن میں سے ابن حجر کا قول یا میں ذکر کر رہا ہوں، فرماتے ہیں یہ بات کے دور کی ایک برائی ذکر کی جا رہی ہے کہ اس زمانے میں ماں غلام ہو جائے گی اور اولاد مالک بن جائے گی، اور یہ عقوق الوالدین کی علامت ہوگی، یعنی بیٹیاں یا بیٹے ماں باپ کو غلام کی طرح استعمال کرنے لگیں گے، وہ ان کی خادمہ ہو جائیں گی اور یہ مالک بن جائیں گے، یہ بگاڑ کا دور ہوگا جس میں ماں خاص طور سے، چونکہ گھر کا نظام اور کھانا پینا کپڑے وپڑے ساری خدمات جو ہیں ماں انجام دیتی ہیں، تو ماں کی حیثیت غلام کی ہو جائے گی اور اولاد ان کو صرف آرڈر دے گی یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو ماں خادمہ کی حیثیت سے گویا کہ اولاد کی غلام بن جائے گی اور اولاد ماں کی مالک یا مالکہ بن جائیں گے۔ تو یہ بات کے دور کی بات آپ نے بیان کی ہے، ان تلد الامۃ ربتها، اور دوسری علامت کیا ہے؟ تم ننگے پاؤں، لباس سے محروم اور کنگال، پیسے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے اور پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی چپل بھی نہیں، ایسی حیثیت والے اچانک کیا ہو جائے گا؟ بکریاں چرانے والے ایک دم، جن کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، چرواہے، ان کو دیکھو گے کہ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں، اتنا پیسہ اچانک ان کے پاس آ جائے گا۔ بعض علماء نے اس سے عرب کی دولت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اچانک ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کہ وہ تعمیرات میں اپنا پیسہ برباد کریں گے، اس نے بلڈنگ بنائی تو اس سے اونچی وہ بنائے گا، اور اس طرح سے پیسہ تعمیر میں خرچ کر کے ایک دوسرے پر فخر کریں گے، وہ ضرورت کے لیے نہیں ہوگا، وہ فخر کے لیے ہوگا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان واقعی رہنا ہے، اس کو گھر بنائے یا مسجد بنائے عبادت کے لیے، اسپتال بنائے، اسکول بنائے، یہ ضرورت کی تعمیر نہیں ہوگی، یہ فخر اور دکھاوے کی تعمیر ہوگی کہ محض اونچی عمارت بنا کر اپنا نام بڑھانے کی کوشش کریں گے اور ایک نہیں بلکہ عام طور سے وبا پھیل جائے گی مالداروں میں کہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں گے، اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی اور اونچی تعمیر پر فخر کریں گے۔ تو کہا کہ تم ننگے پاؤں، لباس سے محروم، کنگال، بکریاں چرانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں۔ تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر وہ شخص چلا گیا اور میں کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا، فلبثت ملیا، کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ اتدری من السائل، یہ سائل، سوال کرنے والا کون تھا معلوم؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ عموماً ادب کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کو تعلیم کا حصہ سمجھتے تھے کہ آپ پوچھ رہے ہیں تو لا علمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری توجہ اپنی طرف لینا چاہتے ہیں اور اب ہم کو کچھ بتانے والے ہیں۔ تو کہتے تھے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ فَإِنَّهُ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی سب سے پہلی حدیث ہے اور یہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ حدیث یاد ہو، یہ پوری حدیث یاد ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں گے، یہاں ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ ایک بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے، اسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ بچے کو آپ کو یاد دلانا ہے اس حدیث کا نام کیا ہے، جب بھی حدیث جبریل کہا جائے تم کو حدیث یاد آنی چاہیے، ایک ہی حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے اور اس کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ وہ کہے گا امام مسلم کون، کیا ہے یہ؟ تو حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں سے ایک کتاب جو بہت ہی معتبر مانی جاتی ہے، ایک تو بخاری ہے، صحیح بخاری، اور دوسرے ہیں صحیح مسلم۔ صحیح مسلم جب لوگ سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ صحیح مسلم ہے تو ضعیف مسلم بھی ہوگی، نہیں، صحیح مسلم اضافت کی وجہ سے ہے، صحیح ہو صحیح الامام مسلم، یعنی امام مسلم کی وہ کتاب جس کا نام صحیح ہے، تو اس طرح سے یہ معنی اس کے بنتے ہیں۔ صحیح البخاری جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے امام البخاری کی کتاب جو صحیح ہے، یعنی جس میں ساری صحیح حدیثیں ہیں، تو اس کتاب کا نام یہ ہے اور وہ اس کی نسبت ہے، بخاری کی صحیح، مسلم کی صحیح، نہ یہ کہ صحیح اور ضعیف دوست میں ہو، یاد رکھیں۔ مسلم ایک ہی کتاب ہے صحیح مسلم، اور صحیح بخاری ایک ہی کتاب ہے، دو کتابیں الگ الگ نہیں ہیں، یعنی یہ ایک کتاب ہے، اس میں صحیح ضعیف دونوں میں نہیں ہے، یاد رکھیں اس کو۔ اسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں دین کی نہایت ہی بنیادی باتوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ بنیادی کس کو کہتے ہیں؟ جس پر عمارت بیس کرتی ہے۔ وہ پوچھے کہ بنیادی تعلیم کا مطلب کیا، بنیادی کیا ہے؟ بنیادی کا مطلب ہوتا ہے جیسے دیکھو گھر بناتے ہیں تو گھر میں پہلے نیچے ہوتا ہے، اس کے اوپر پوری دیوار بنتی ہے، تو اگر نیچے کا کمزور ہو جائے گا تو دیوار کیا ہو جائے گی، گر جائے گی، کمزور ہوگا تو گھر پورا ڈھہ جائے گا، تو نیچے کا حصہ مضبوط ہونا چاہیے، اس کو بنیاد کہتے ہیں۔ تو دین کی بہت ہی اہم ترین چیزیں ہیں، بعد میں جتنی باتیں وہ اس پر بیس کرتی ہیں، اس لیے اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہم، بنیادی باتیں ہیں۔ تو اس میں دین کی نہایت ہی بنیادی باتوں کی تعلیم دی گئی ہے، اور دین کے تین مراتب، اسلام، ایمان اور احسان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس کو ہم کو یاد رکھنا ہے کہ مراتب دین تین ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ اس کو آگے ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین کا سیکھنا سکھانا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعلیم کی خاطر فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی نہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ بارش برسنا، ہواؤں کا چلنا اور اس طرح سے جتنا بھی نظام کائنات کا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور وہ کائنات میں اس کا نفاذ کرتے ہیں، وہ اللہ کے غلام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ فرشتے بچہ آپ سے پوچھے گا، آپ کو بتانے آنا چاہیے۔ اور ان فرشتوں میں مراتب ہیں، جن میں جبریل سارے فرشتوں کے کیا ہیں؟ ہیڈ، ان کے سردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعلیم کے لیے، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں، آگے بھی آئے گا تفصیل سے، لیکن یہاں بچہ پوچھ سکتا ہے کہ صحابی کا مطلب کیا؟ صحابی صاحب سے بنا ہے، وما صاحبکم بمجنون، صاحب ساتھی، صحبت والا، ساتھ رہنے والا یا ساتھ ہو جانے والا، عقیدے میں یا منہج میں ساتھ ہونے والا یا ساتھ بیٹھنے والا، ساتھ دینے والا، تو کیا ہے؟ صحابی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے لوگ، جنہوں نے آپ پر ایمان لایا اور آپ سے ملاقات کی، آپ کی صحبت اختیار کی اور اسلام ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب۔ کیونکہ کچھ لوگ ایمان لائے، دیکھیے کچھ لوگ آپ سے ملے، ساتھ میں بیٹھے لیکن ایمان نہیں لائے، جیسے ابو طالب، تو ساتھ میں بیٹھنے سے صحابی نہیں ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایمان لائے لیکن بعد میں مرتد بھی ہو گئے، آپ کے دور میں یا بعد میں، تو وہ بھی صحابی نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ اسلام پہ ہونا چاہیے، تو کافر ہو گیا۔ تین، کچھ لوگ ایمان لائے لیکن آپ سے ملاقات نہیں کر سکے، وہ بھی صحابی نہیں، ان کو مخدرم کہتے ہیں۔ مخدرم کون؟ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اسلام قبول کیا لیکن کسی عذر کی وجہ سے وہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکا، وہ تابعین میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے خاص نام دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ مخدرم۔ مخدرم تو یہ صحابی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقام، ظاہر بات ہے کہ بہت پرانے ہیں یہ، اور ان کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے، تو یہ صحابی تو نہیں ہے، لیکن عام تابعین میں ان کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کی تعلیم کے لیے فرشتوں کے سردار جبریل کو انسان کی شکل میں بھیجا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور آپ نے ان سوالوں کے جوابات دیے۔ سوال و جواب کی اس مجلس سے صحابہ اور قیامت تک کے مسلمانوں کو دین کی ان اہم ترین باتوں کے سیکھنے کا موقع ملا۔ آپ کو یہاں یہ بتانا، دیکھو جبریل خود سے تو نہیں آتے، فرشتہ ہے اللہ کا اور فرشتوں کا سردار ہے، تو اتنا بڑا مقام رہ کے بھی دیکھو ان کو طالب علم بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ آئے اور دین کی مجلس میں بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے، آپ نے ان کو جواب دیا، اور جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، کیونکہ وہ حضرت عمر کہہ رہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہ نہیں کہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، کئی لوگ اور بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سوالات پوچھنے سے یہ جوابات لوگوں کو معلوم ہوئے۔ تو علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور لوگوں کو سکھانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان علماء سے سوالات پوچھیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یا عبادت کیسے کی جاتی ہے، یا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اخلاق کیا ہے، احسان کیا ہے، اور حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو سوالات پوچھنا بھی یہ ایک تعلیم کا ذریعہ ہے، کبھی کبھی علماء کی مجلس میں سوال پوچھ کے دوسروں کو بھی سکھایا جا سکتا ہے، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ تو علم حاصل کرنا چاہیے، اور معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء سے پوچھا جائے، اس حدیث میں یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ صحابہ نہیں پوچھ رہے تھے، اللہ نے دیات کی شکل میں جبریل کو بھیجا، انسان کی شکل میں پوچھو، اور انہوں نے پوچھا اور یہ باتیں معلوم ہوئی۔ تو اسے علماء سے پوچھنے کی، علم حاصل کرنے کی، دینی مجالس میں جانے کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یہاں اس حدیث میں حاصل اس کا کیا ہے؟ حدیث جبریل سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری جملہ کیا ہے حدیث کا، آپ دیکھیں کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جو باتیں اس حدیث میں آئی ہیں وہ دین ہیں، اور تین باتیں پوچھی گئیں۔ نمبر ایک، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور اس کے بعد ایک ضمنی سوال آیا، کیا قیامت کب ہوگی اور علامات اس کی کیا ہیں۔ تو یہ خاص سوال جو ہے اس وجہ سے بھی بتایا گیا، پوچھا گیا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ کچھ باتیں صرف اللہ جانتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں۔ مزید اس سے یہ بھی سکھایا گیا کہ عالم ہر سوال کا جواب نہ دے، بلکہ کوئی چیز ایسی بھی ہوگی جو اس کو معلوم نہیں ہوگی تو وہ جواب میں صاف بتا دے کہ مجھ کو نہیں معلوم۔ تو اس طرح سے علم کے اعتبار سے ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں اللہ ہی کے علم میں ہیں، اللہ نے ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائیں۔ اور مزید یہ کہ ایک عالم کو چاہیے کہ جب کوئی بات ایسی اس سے پوچھی جائے کہ وہ نہیں جانتا ہے، صاف بتا دے، مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِعَلَمَ مِنَ السَّائِلِ، یا لا ادری، یا اللہ اعلم، میں نہیں جانتا کا اقرار کرنا بھی تعلیم کا یا علم کا ایک حصہ ہے۔ تو اس دین کے کتنے مراتب ہیں، یہ آپ کو بچوں کو یاد کرانا ہے۔ دین کے مراتب ہیں، یا مراتب کا مطلب کیا ہے؟ مراتب کا مطلب، مراتب جمع ہے مرتبہ کی، لیولز۔ دین کے تین لیول ہیں۔ پہلا لیول کیا ہے؟ اسلام۔ دوسرا لیول ایمان۔ تیسرا لیول احسان۔ یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ پہلا مرتبہ ہے اسلام۔ اسلام کے مرحلے میں بس ایک انسان اقرار کرے، دیکھیے آپ اسلام کے ارکان میں، اب ہم یہاں پہ آئیں گے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، پانچ۔ نمبر ایک، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اسلام کا پہلا رکن، یہ پہلا رکن۔ رکن کے معنی کیا ہے؟ ارکان، رکن کی جمع ہے۔ رکن کس کو کہتے ہیں؟ پلر۔ پلر کا مطلب کیا؟ عمارت، چھت اور زمین کے درمیان جو ستون ہوتا ہے، جس پر چھت اور پوری عمارت کا مدار ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، ان چیزوں پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اگر یہ ڈھہ جائیں تو آدمی کا اسلام ختم، اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ ارکان ہے، اسلام کے پانچ ارکان ہیں۔ نمبر ایک، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شہادتین، دو گواہیاں۔ شہادہ گواہی، شہادتین دو گواہیاں۔ نمبر ایک، پہلی گواہی کس کے بارے میں ہے؟ اللہ کے بارے میں۔ دوسری گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ توحید کی گواہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ رسالت کی گواہی ہے کہ آپ کے رسول ہونے کا اس میں اقرار ہے۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اللہ کی توحید کا اہتمام کریں۔ رسالت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ تو یہ دو چیزیں دین کی بنیاد ہیں، توحید اور اتباع، سب سے پہلے یہ مطلوب ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس سے ہم ان دو چیزوں کا اقرار کراتے ہیں، پوری چیزیں نہیں منواتے اسلام کی، یہ دو چیزیں کیوں، یہ اجمالی اسلام ہے، یہ اجمالی اقرار اسے کی. اجمالی جس میں جنرلی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ اجمال ہے. اس کا اس کے بالمقابل کیا ہوتا ہے، تفصیل، ڈیٹیل. تو اس میں ڈیٹیل نہیں ہے، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ کی عبادت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں چلیں گے، تو یہ دو چیزیں مان لینے میں سارا اسلام اپنے آپ آ جاتا ہے، کہ عبادت اللہ کی اور رہنمائی، طریقہ، اسوہ، اتباع، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ اصل ہے پورے دین کی. تو یہ پہلا رکن اسلام کا، اسلام اس کے بغیر نہیں. دو، بدنی عبادت سے نماز قائم کرنا. تین، نماز قائم کرنا، پانچ وقت جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز. تین، زکات ادا کرنا. مال، مالدار جو ہوتے ہیں ان کے پاس جب بہت مال بڑھ جاتا ہے تو اتنے مال کے بعد میں وہ غریبوں کو اپنے مال میں سے دیتے ہیں، یا جہاں اللہ نے بتایا وہ اپنے مال سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں. یہ ضروری ہے، اللہ نے اس کو لازم کیا ہے، اس کو زکات کہتے ہیں. چار، اگر استطاعت ہو تو حج کرنا، اگر استطاعت ہو تو حج کرنا. کیپیسٹی اگر ہے، بیمار نہیں ہے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا ہے، اور مالدار ہے کہ جا سکتا ہے، تو ایسا آدمی حج کے لیے جا سکتا ہے، اس کے لیے حج لازم ہے. پانچ، رمضان کے روزے رکھنا. بعض روایات میں رمضان چار پر آیا ہے اور بعض میں رمضان پانچویں نمبر پر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ دونوں بنی الاسلام والا خمس میں وصوم رمضان جو ہے اخیر میں آیا ہے. تو یہ پانچ چیزیں اسلام کے ارکان ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے یہ سب کے سب زبان یا بدن سے کیے جانے والے اعمال ہیں، ظاہری اعمال ہیں. گواہی آدمی دیتا ہے لوگوں کے سامنے، نماز آدمی پڑھتا ہے بدنی عمل ہے، زکات دیتا ہے مال سے جڑا ہوا ہے، حج کرتا ہے وہ بھی بدنی عمل ہے، اسی طرح سے رمضان کے روزے رکھتا ہے یہ بھی انسان کا ترک ہے یا بدنی عمل ہے. تو یہ ظاہری اعمال ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے، لیکن اعتقاد اس میں نہیں ہے. اگرچہ ان میں اعتقاد شامل ہوتا ہے، لیکن جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے، زکات دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اندر سے مسلمان نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض ایسے لوگ تھے جو منافقین تھے، اقرار کرتے تھے لیکن وہ اندر سے نہیں مانتے تھے، تو ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، منافق. نفاق ظاہر و باطن کے اختلاف کو کہتے ہیں. نفاق کیا ہے؟ ظاہر اور باطن، دکھنا اور چھپنا، دکھائی دینے والا، چھپا ہوا، ان دونوں میں کانٹرڈکشن، ان میں اختلاف ہونا ہی نفاق ہے. زبان سے کہہ رہا میں ایمان لایا، دل میں کہہ رہا نہیں مانتا میں اس کو، تو یہ کیا ہے؟ نفاق ہے، نفاق اعتقادی اس کو کہتے ہیں. تو یہاں پر اسلام وہ لوگ لائے تھے منافقین، لیکن صرف زبان سے اقرار کرنا، نماز پڑھ لینا کسی طرح سے، زکات بھی دینا، حج بھی کر لینا، رمضان کے روزے بھی رکھ لینا، اس سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے، اللہ کے نزدیک تبھی ہوتا ہے جب یہ بھی چیزیں ہوں. وہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان دل کے اعتقاد، زبان کے اقرار اور بدن سے اظہار کا نام ہے. لیکن اصل ایمان کی کہاں ہوتی ہے؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، سورہ الحجرات میں آپ نے دیکھا کہ اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وہاں اصل ہوتی ہے. اصلها ثابت وفرعها في السماء. ایمان کی اصل کہاں ہوتی ہے؟ مومن کے دل کی زمین میں، اور اس کے اعمال اس کی شاخوں پر پھل کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں. تو ایمان کے چھ ارکان ہیں. کیا ہیں وہ؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان. یاد کرنا ہے اس کو ترتیب سے، آپ کے لیے ترتیب آسان. کیسے یاد کریں گے, بچوں کو کیسے یاد دلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کتاب کے ساتھ رسول کے پاس بھیجا, سانس لیجیے آپ, چار چیزیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کون؟ جبریل, کتاب دے کر رسول کے پاس بھیجا. کیوں بھیجا؟ آخرت کے دن سے خبردار کرو, آخرت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے. یہ چیز پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی تھی. تو آپ آسانی سے یہ ترتیب اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے بچے کو یاد دلا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ایسے یاد کریں, کچھ اور بھی ٹیکنیک آپ کے پاس ہو سکتی ہیں, لیکن یہ یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو کتاب دے کر رسول کے پاس بھیجا. تو پرسن پہلے آئے گا, کتاب اس کے بعد آئے گی. اللہ نے فرشتے کو کتاب دی اور بھیجا کس کے پاس؟ رسول کے پاس. کیوں بھیجا؟ آخرت کے دن سے ڈراؤ, خبردار کرو, قیامت آنے والی ہے. اور یہ ساری چیزیں پہلے ہی سے تقدیر میں طے تھی کہ کون رسول بنے گا, کس کو کتاب دی جائے گی, کس کو ہدایت ملے گی, کون گمراہ ہوگا, پہلے سے معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو, یہ لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ تقدیر میں. تو اس کو یہ چھ ارکان ایمان کے ہیں, اللہ پر ایمان, فرشتے, کتاب, رسول اور آخرت اور تقدیر کی بھلائی اور برائی. اس کی تفصیلات ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. تیسری چیز احسان ہے. احسان کیا ہے؟ کہ انسان کو اسلام اور ایمان کا اعلیٰ ترین مقام نصیب ہو. وہ عبادت بدن سے کرے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے. احسان کے معنی عربی زبان میں ہے کسی عمل کو اچھے طور پر کرنا, احسن, اچھے طور پر کسی عمل کو کرنا. کسی عمل کو اچھے طور پر کرنا کیا ہے؟ کہ ایک انسان, جیسے یہاں پر دو مرتبے بتائے گئے ہیں, احسان کے دو لیول ہیں. ہائی لیول کیا ہے؟ آدمی عبادت کرتے وقت میں چیزوں میں کھونے کی بجائے اللہ کی طرف متوجہ رہے, اور اتنے اعلیٰ طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو ہو جائے کہ گویا اللہ کو دیکھنے والا جیسے اللہ کی عبادت کرے گا. جنتی جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو ہوگا تو کوئی نعمت انہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کر پائے گی. اللہ تعالیٰ کا دیدار جب ہوگا تو اسی میں وہ کھو جائیں گے, تو ان کو دھیان دوسری چیزیں اپنی طرف پھیر نہیں پائیں گے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ آدمی ایسے عبادت کرے کہ وہ عبادت کی طرف پوری طرح اپنے قلب سے شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم پیسولی یہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ پہلا تو تھا شوق و محبت کے ساتھ, دوسرا ادنا درجہ کیا ہے؟ خوف کے ساتھ, اللہ دیکھ رہا ہے, یہاں وہاں دھیان نہیں دینا چاہیے, تو اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. تو کیا ہے؟ کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, اس ڈر کے ساتھ آدمی عبادت کرے. تو یہ خوف والی عبادت ہے. علماء نے کہا یہ شوق والی کیا ہے؟ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. جس جنتی اللہ کو دیکھیں گے خوش ہوں گے, سکون ان کو ملے گا, اور ان کا دھیان دوسری طرف نہیں جائے گا, اللہ کا قرب وہ محسوس کریں گے. تو یہ شوق والی عبادت, خوف والی اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ خوف کے ساتھ آدمی عبادت کرے. تو یہ دوسرا لیول ہے, یہ نچلا لیول ہے. تو معلوم ہوا کہ اسلام کے پانچ ارکان, ایمان کے چھ ارکان, اور احسان کے دو ارکان نہیں ہیں, اس کے کیا ہیں؟ دو مرتبے لیول ہیں, یہ یا وہ, دو میں سے ایک ہوگا. لیکن ایمان کا کیا ہے؟ چھ چیزیں ہونا چاہیے, یہ نہیں کہہ سکتے تین یہ یا تین وہ, نہیں, سب کی سب ہونا چاہیے. لیکن احسان میں کیا ہوگا؟ دو میں سے کوئی ایک ہوگا, یا تو اوپر والا یا تو نیچے والا. اسلام میں بھی ساری چیزوں کو ماننا ضروری ہے, اور جس جس چیز کا مکلف ہے اس کا اہتمام بھی ضروری ہے. لیکن احسان میں کیا ہے؟ یا تو یہ یا تو وہ. تو دونوں چیزیں, یعنی اللہ کو دیکھ رہا ہے سے عبادت کریں, اور اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو کم از کم یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان ہے. تو دین کے تین مراتب ہیں, پورا جو دین ہمارا ہے اس کے تین مراتب ہیں. پہلا مرتبہ جو سب سے پہلا ہے، یہاں سے شروعات ہوتی ہے، پہلی سیڑھی اسلام، آدمی کلمہ پڑھ کے اسلام میں آیا، لیکن اس سے آگے جا کر یہ کہ وہ چیز اس کے دل میں بھی بس جائے تو واقعی یہ مسلمان ہوتا ہے، ورنہ ظاہری عمل کر کے دنیا میں وہ منافق دھوکہ بھی دے سکتا ہے، لیکن واقعی وہ مسلمان کب ہوتا ہے؟ جب اس کے دل میں بھی یقین ہو، ان چیزوں کو مانتا ہو. تین، صرف یہ نہیں کہ وہ مانتا ہو بلکہ اس کی زندگی میں اللہ کا ایسا تعلق ہو جائے کہ عبادات میں اس کو اللہ تعالی کا استحضار نصیب ہو، اللہ تعالی کا دھیان اس کو نصیب ہو. یہ دھیان کیا ہے؟ یا تو یہ کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا تو یہ کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ تین چیزیں ہم کو یہاں پر سیکھنی ہیں جو حدیث جبریل سے ہمارے سامنے آئیں. ایمان کے ارکان میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی توحید کا، اس کے تفصیلات ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی توحید، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کو ماننا، رب اللہ ہے اور کوئی رب نہیں، معبود اللہ ہے، دوسرا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں. تین، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں کامل اور منفرد ہے، کامل ہے بے عیب اور منفرد ہے، اس جیسا کوئی نہیں. یہ توحید اسماء و صفات ہے. پھر فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کا وجود ہے، فرشتے ان کے جو نام آئے ہیں ان ناموں کے ساتھ اس پر ان پر ایمان لانا، جبریل، میکائیل اور اس طرح کے جو بھی نام ہیں، اور ان کے اوصاف پر ایمان لانا، کھاتے نہیں ہیں، نور کے بنے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، شہوات ان میں نہیں ہیں، اور علم ان کے پاس ہے، حیات ان میں ہے، اور ان کی ذمہ داریاں جو ذکر ہوئی ہیں اس پر ایمان لانا، کچھ روح قبض کرتے ہیں، بارش کے فرشتے ہیں، اور اسی طرح سے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، یا اسی طرح سے لوح محفوظ میں جو ہے ان کو دیا جاتا ہے، وہاں سے معلومات دی جاتی ہے، اس کو لکھتے ہیں، یا اسی طرح سے بارش برسانے والی، اور بہت سارے معاملات ہیں جو فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان پر ایمان لائے. وجود، اسی طرح سے اوصاف اور ان کے اسماء اور اسی طرح سے افعال، ان پر ایمان لانا. اسی طرح سے اللہ کی کتابیں ہیں، ان پر ایمان لانا، جن کتابوں کے بارے میں یقین رکھنا کہ وہ حق کے ساتھ نازل ہوئی، شیطان کی ملاوٹ اس میں نہیں ہوئی، تحریفات اس میں نہیں ہوئی. اور اسی طرح سے جن کتابوں کے نام معلوم ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان کے ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لانا. پھر تیسری چیز یہ کہ ان کتابوں میں جو بھی تھا وہ حق تھا، اس پر ایمان لانا کہ کچھ باطل اس میں نہیں تھا، اللہ نے حق دیا. اور چار، ان کتابوں کی وہ تعلیمات جو ہمارے لیے بھی آج ہیں ان پر عمل کرنا. تو اس طرح سے، یعنی یہ چار چیزیں اس میں ہیں. اسی طرح سے رسولوں پر ایمان لانا، اس بات پر ایمان لانا کہ رسول حق لے کر آئے، ان کے نام جو اللہ نے بیان کیے ہیں ان پر ایمان لانا، جو جو نام اللہ نے ذکر کیے، آدم علیہ السلام نبی تھے، پھر اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ، اور اسی طرح سے زکریہ اور اسماعیل اور اسحاق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نام آئے ہیں ان پر ایمان لانا. پھر رسولوں میں سے جس رسول کو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے اس کی پیروی کرنا، اس کی شریعت کو ماننا، رسولوں کے جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان اوصاف کے مطابق ان پر ایمان لانا، یعنی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ سچے لوگ تھے، وہ غل نہیں کرتے تھے، یعنی وہ خیانت نہیں کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ جو بھی باتیں اس میں ہیں رسولوں کے تعلق سے. اور اسی طرح سے آخرت کے دن پر ایمان لانا، موت پر ایمان لانا، موت کے بعد قبر کے احوال پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر، قیامت کی علامات پر، اسی طرح سے جنت، جہنم، حساب، دوبارہ زندگی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا دیدار اور نعمت جنت میں اور جہنم میں عذاب، اور اسی طرح سے شفاعت، اور بہت ساری چیزیں اس کی تفصیلات ہیں جو کسی اور درس میں ہم کر سکتے ہیں، کوئی ایک مستقل کورس اس پہ ہو سکتا ہے، آخرت کے مراحل کیا ہیں. تو یہ آخرت کے دن پر ایمان ہے، تقدیر کی بھلائی اور برائی، اس پر ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، ظاہر، باطن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اللہ جانتا ہے اس کو لکھ دیا ہے، کتابت پر ایمان لانا، پہلا علم پر، دوسرا کتابت پر، تین اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، کوئی چیز اللہ کے پیدا کیے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی ہے، کائنات میں جو بھی چیز وجود میں آتی ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، چار کائنات میں اللہ کی مشیت چلتی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کچھ نہیں چاہتا اور وہ ہو گیا، یا اللہ کچھ چاہتا ہے اور وہ نہ ہو پائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو تقدیر میں یہ چار چیزیں آتی ہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ کسی اور درس میں دیکھی جا سکتی ہے، اس لیے بہت بڑا عنوان نہیں ہے، لیکن اجمالی طور پر آپ کو یہ بتانا ہے، دیکھو اللہ کو ماننا ہے، اللہ ہے، وہ سچا معبود ہے، وہ ہمارا رب ہے، آگے آئے گا۔ دو، فرشتے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، نور کے بنے ہیں۔ تین، اللہ نے کتابیں نازل کی تاکہ لوگ ان کتابوں کو پڑھ کر زندگی گزاریں، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ ملے۔ چار، رسولوں کو بھیجا، کیونکہ رسول کتابوں کو پڑھ کے سکھاتے تھے اور اس پر عمل کر کے بتاتے تھے، ان کو سمجھائے گا کون؟ اچانک گھر کے باہر کتاب آ گئی تو کیسے معلوم پڑے گا کیا کرنا ہے؟ رسول آ کے بتاتے تھے کہ دیکھو تم کو ایسے زندگی گزارنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، توحید پر جینا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، حلال حرام، عبادات، اخلاق، حقوق۔ اللہ کے رسول لوگوں کو کتاب میں موجود باتیں سمجھاتے تھے، وہ انسان تھے لیکن اچھے انسان تھے۔ پانچ، قیامت کا دن آنے والا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا کی زندگی عمل کے لیے ہے، آخرت بدلے کی زندگی ہے، وہاں پر جیسا دنیا میں جیا ویسا بدلہ ملے گا، اچھے کا انجام اچھا، برے کا برا، لیکن اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، وہاں فیصلہ ہوگا جنت کا یا جہنم کا۔ ایمان والے جنت میں جائیں گے، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ چھ، تقدیر، دیکھو زندگی میں جو بھی ہوتا ہے اپنے آپ نہیں ہوتا ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دیکھو فرعون پیچھے لگا موسیٰ علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ نے دخل دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور فرعون کو غرق کیا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلاتا ہے، اللہ کو معلوم تھا فرعون کیا کرنے والا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ راتوں رات نکل جاؤ، اللہ پہلے سے جانتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس رکھ کے ان کی پرورش کروائی، اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ تو کائنات میں اللہ کی مرضی، اس کی مشیت چلتی ہے، یہ بچے کو تقدیر میں سکھانا ہے کہ اللہ کا چلتا ہے، آپ پہ کسی کی نہیں چلتی، اللہ کی چلتی ہے۔ اگر سب چاہیں ایک چیز، اللہ کچھ اور چاہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ نے ہم کو آزادی دی ہے، اور اسی آزادی کی وجہ سے کچھ لوگ اچھائی کرتے ہیں تو کچھ برائی بھی کرتے ہیں، وہ اپنی آزادی کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ غلط کرنے والے کو روکے، کیوں نہیں روکتا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے نہیں روکتا ہے کہ اللہ نے قیامت کے دن کے لیے آزادی دے رکھی ہے، جو اچھا کرے گا اپنی مرضی سے اس کو انعام ملے گا، جو برائی کرے گا اس کو سزا ملے گی، جیسا چاہے جیو۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو زبردستی دیندار بنانا ہوتا تو فرشتے پہلے سے تھے، وہ تو گناہ ہی نہیں کرتے ہیں، کہ الگ سے انسان کی ضرورت کیا تھی؟ انسان کو اس نے پیدا کیا تاکہ اس کو آزادی دے، اور اپنی آزادی سے جو دیندار بنے ان کو اللہ بہت بڑا انعام دے، اور جو لوگ اپنی آزادی کا غلط استعمال کریں، دوسروں کو ستائیں، اللہ کی نافرمانی کریں، آخرت میں ان کو اللہ نے سزا رکھی ہے۔ لیکن یہ لوگ بھی اگر توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، معافی نہیں مانگے ضد کریں تو پھر سزا ملے گی، ضد کریں گے تو سزا ملے گی۔ لہذا یہ ایمان کے ارکان ہیں اور احسان کے دو مرتبے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ہم کو بچوں کو سکھانا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس سے ہم اس کے جو 30 نقاط ہیں، اگلے درس میں ہم ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور رمضان سے قبل قبل ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پہلی کتاب ہماری مکمل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ دوسری کتاب رمضان کے بعد شروع کریں گے۔ تو بچوں کو ہم کو یہ چیزیں کیسے سمجھانا ہے، یہ زیادہ اہم نقطہ اس میں ہے، اور اس کو ہم کو یاد کرنا شروع کر دینا ہے۔ ہاں ابھی سے آپ شروع ہو جائیں، کام پہ لگ جائیں، یہ پوری جتنی بھی دلیلیں ہیں آپ بچوں سے پہلے آگے بڑھیں، بچے آپ سے آگے نہیں جانا چاہیے، آپ کو یہ یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اور ضروری نہیں کہ یہ بچوں کے لیے ہے، یہ بڑوں کے لیے بھی آپ کو احساس ہوگا جب آپ کتاب پڑھیں گے۔ تو اس کتاب کو اچھی طرح سے آپ ازبر کر لیں، یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ان میں سے کتاب یہ ہے جس کو اگر آدمی یاد کر لے تو بہت سارا مواد اس کے پاس علمی جمع ہو سکتا ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔